الأرخاء، آج شعبان المکرم 1427 ہجری مطابق 1 ستمبر 2006 عیسوی، تیسواں پارہ سورہ بینہ یعنی لم یکن الذین کفروا شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ سورہ بینہ شریف ہے اس میں ایک رکوع ہے آٹھ آیت ہے 94 ورڈ کلمے ہیں اور 399 حروف یعنی لیٹرز اس کے اندر ہیں اس کے بارے میں دو قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے چنانچہ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی ہے اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ مدنی ہے علامہ ابو حیان اندلسی کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ مکی ہے لیکن اس کے برعکس ابن زبیر عطا ابن سار اور ابن عطیہ کی رائے یہ ہے کہ مدنی ہے اور اس کے مدنی ہونے کی دلیل بھی انہوں نے دی ہے کہ یہ مدنی ہے وہ دلیل آپ سنیں ایمان تازہ کریں علامہ قرطبی نے بھی حدیث کو نقل کیا ہے علامہ حقی نے بھی نقل کیا ہے علامہ مظہری نے بھی نقل کیا ہے تمام تفسیروں کے اندر یہ باتیں نقل کی گئی ہیں اور یہ حدیث پاک کے درس میں وہ حدیث گزر بھی چکی ہے ایمان دعویٰ کریں ان حضرات نے جو دلیل دی ہے کہ یہ مدنی ہے کیوں دلیل دی ہے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبید بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا قال والطمانی لکا قال نعم صدقا
یہ روایت علامہ قرطبی نے نقل کی علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے انہوں نے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال علیہ السلام لعبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا الى اخره. قال اوصماني لك؟ قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فزرقت عيناه.
هذا سمعت كده بعد کہ جب لم يكن الذين كفروا سورہ بجنہ اتری تو حضور نے سجدنا ابی بن کعب یہ صحابہ کرام کے درمیان بڑی عظیم الشان شخصیت کے مالک اور قرآن پاک کے بڑے عظیم الشان حافظ اور بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے تو حضور نے فرمایا ابی ابن کعب رب کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کے سناؤں.
کہتے ہیں اوطمانی لکا، کیا اللہ نے میرا نام دے کر کے کہا ہے؟
نام،
ہاں تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو پڑھ کے سناؤں میں. پھر کہتے ہیں قال وقد ذکرت عند رب العالمین، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا؟ میرا نام لے کر کے اللہ نے میرا نام لیا ہے اپنی بارگاہ کرم میں. قال نام.
فذرفت عیناه، بس رونے لگے، رونے لگے. مشکات کی حدیث بہت پہلے، میرے خیال میں شاید 4-6 مہینہ پہلے کی بات ہے، گزر چکی ہے قرت کے بیان میں، کہ جب حضرت عبید بن کعب نے پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لیا، یا رسول اللہ میرا نام لے کر رب کریم نے یاد کیا.
ہاں یہ عبید بن کعب تیرا نام لے کر
میں اللہ کی بارگاہ میں یاد کیا جاتا ہوں،
تیرا ذکر ہوا ہے، تیرا نام لے کر.
اندازہ لگائیے ان کی عظمت، ان کی برتری کا، ان کی بزرگی کا، ان کی حیثیت کا، سبحان اللہ. تو اس سے پتا چلا کہ یہ آیت کریمہ، یہ سورہ پاک مدنی ہی ہے، اور کیونکہ ادھر سورہ اتری ادھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تم کو پڑھ کر کے سناؤں. اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا ذکر کیا جائے، یار اس کی قسمت، انبیاء و مرسلین کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ ان کی عظمتیں تو بہت ہیں، کیا اس کی قسمت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟
اللہ
حضور نے پڑھ کے سنایا ان کو. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں، تو حضور نے اور صحابہ کرام کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی ہی عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں، ان کے تعلق سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک قول نقل کیا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ وعن السنة أن يستمع القرآن في بعض الأوقات من غيره، فإنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي، قلت أقرأ علي وعليك انزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الان، فالتفت الیه فاذا عیناه تذرفان. یہ حدیث پاک بھی سن لیجیے کہ حضرت کہتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ حضور کی سنت پاک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی غیروں سے قرآن پاک سنا کرتے تھے، اور غیروں سے قرآن پاک سننا یہ سنت رسول بھی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے، مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ
میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، آپ پر قرآن اترتا ہے، میں پڑھ کے سناؤں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں مجھے پڑھ کے سناؤ. اللہ انی احب ان اتبع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے قرآن پاک سنوں، مجھے پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء شریف کی آیت کریم، سورہ نساء شریف پڑھنا شروع کیا. تو پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو حضور نے فرمایا حسبک الان، بس صبر ہے. کہتے ہیں میں نے اس کے بعد دیکھا حضور کی طرف، جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی موتیاں برس رہی تھیں. دو حدیثیں گزر چکی. حضرت ابن ابی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود. حضور نے حضرت ابی بن کعب سے کیوں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں؟ ابی ابن کعب کی فضیلت یہ ہے کہ حضور ان کو پڑھ کے سنائیں، ابن مسعود کی فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول کو پڑھ کے سنائیں. فرق دونوں کا. محدثین فرماتے ہیں اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن حضرت ابی ابن مسعود ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب پڑھتے تھے تو بہت جلدی پک اپ کر لیتے تھے اور بہت جلدی یاد کر کے اسی انداز میں پڑھنا شروع کر دیا جس طرح سے حضور پڑھا کرتے تھے. اسی بنیاد پر رب کریم نے فرمایا کہ ابی ابن کعب ہی کو پڑھ کے سناؤ کہ تاکہ یہ محبوب وہ تمہاری تلاوت کی ادائیں، ادائیگی، الفاظ، خشیت و خشوع، خضوع، وہ سب کچھ اڈاپٹ کر لیں، حاصل کر لیں وہ آپ سے، اس لیے آپ ان کو کر سکیں. میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، یہ تو خیر شان نزول کی حیثیت سے ایک الگ بات ہے، لیکن حدیث کا تیور اگر آپ سوچیں ان دونوں بزرگوں کے تعلق سے، تنہائی بیٹھ کر کے، دروازہ بند کر کے، آنکھ بند کر کے سوچئے گا اور سوچئے، عرش ہے، لامکاں ہے، بشر تو بشر، فرشتے کا بھی گزر نہیں وہاں پہ، اور اس بارگاہ عظمت میں میرے آقا کا ایک امت کیا کیا جا رہا ہے؟ کوئی مقابلہ کرنے والا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی پاک ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پینل بنایا تھا، وہ بورڈ بنایا تھا جس کے ذریعے قرآن پاک کو اکٹھا کر کے جمع کیا گیا ہے، اس کے سربراہ تھے آپ. یہ عظمت ہے. خرافی کام یہ ہے کہ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ بنجرا شریف مدنی ہے، ان کی دلیل بنسبت ان کے جو کہتے ہیں مکی ہیں قوی ہے. اسی بنیاد پر ترجمہ سیدی اعلی حضرت میں بھی سورۃ البجنۃ مدنیۃ ہی ذکر کیا گیا ہے. بہرحال لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ الذین کفروا من اہل الکتاب. میں نے دوبار میں کہا تھا جمعے میں، شام میں آئے گا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ امی کہتے کس کو ہے. امی کہتے کس کو ہے؟ الٹریٹ، جاہل، ان پڑھ، اس کو امی بولتے ہیں. اور حضور کے لیے پناہ بخدا، اللہ بچائے اس جملے کے سننے سے ہم کو. کہنے کی بات تو بہت بڑی بات رہی میاں، اللہ ایسا جملہ اپنے آقا کی شان کرم میں سننے سے ہم کو بچا دے، ہمارے کان بہرے ہو جائیں کہ ہم ایسا جملہ نہ سن سکیں، ہم وہی جملہ سنیں جس میں عشق رسول کی خوشبو بہک رہی ہو. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. امی کہتے کس کو ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری جو شارح بخاری ہے، علامہ بدر الدین عینی امدد القاری شرح بخاری، بخاری شریف کی بہت شرحیں لکھی گئی ہیں، دو بڑی مشہور ترین شرحیں ہماری لائبریری میں ہیں، انور لائبریری میں. علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی بڑے معنی بیان کیے ہیں کہ حضور کی صفت امی کیوں ہے. کہتے اس بنیاد پر کہ چونکہ حقیقت یہ ہے کہ بندے کا نسب تو باپ سے چلتا ہے، لیکن شناخت صحیح معنوں میں بیٹ اولاد کی ماں سے ہوا کرتی ہے. اور یہی بات حق ہے بھی کہ اپنی اولاد کے تعلق سے ماں جتنا زیادہ حقیقت کے ساتھ بیان کر سکتی ہے، باپ نہیں بیان کر سکتا ہے. اس لیے اس وقت ماں کی طرف کی گئی، وہاں امی کہا گیا. نمبر دو، ام القرى، مدینہ مکہ مکرمہ کا نام ہے ام القرى. حضور چونکہ ام القرى کے رہنے والے تھے، ام القرى کے طرف کے رہنے والے تھے، اس بنیاد پر اس شہر پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو امی کہا گیا. تیسرا قول جو مجھے بہت پسند ہے اور وہ میرے ذہن کی پیداوار ہے، اس کو سن لیجیے. آیت کریمہ کو پڑھیے اور کمپیرنگ کر لیجیے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ایک جگہ دونوں ورڈ آ گئے ہیں. قرآن پاک میں مذہبی حیثیت سے تقسیم جو کی گئی ہے وہ صرف دو ہی گروہ کی تقسیم ہے بس. توجہ کیجیے گا، بہت توجہ. قرآن پاک میں مذہبی حیثیت تقسیم جو کی گئی ہے وہ صرف دو گروہ کی تقسیم کی گئی ہے بس، اور قرآن نے ان کو انہی دو لفظوں سے یاد کیا ہے. یا تو وہ کتابی ہیں، کتابی. اب کتابی کون؟ ہر وہ شخص جو کسی پیغمبر کو، ایسے پیغمبر کو مانتا ہو جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہو، یا کسی دوسرے پیغمبر کا وہ فالور رہا ہو. 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسل دنیا میں تشریف لائے، ان کے ماننے والے سب کے سب کتابی ہیں. اسی لیے قرآن نے جب ذکر کیا ہے تو کتابیوں کے احکام کو الگ کر دیا ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، قرآن کہتا ہے سورہ نساء شریف کے آیت کریمہ، ایک لفظ ہو گیا کیا؟ کتابی. اور کتابی کے مقابل میں دوسرا لفظ بولا جاتا ہے امی. یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، جنہوں نے کسی نبی کی پیروی نہیں کی، وہ کسی اہل کتاب کے ماننے والے نہیں تھے. اس دنیا تو ان کو امی کہا جاتا ہے، دلیل اس کی آپ ملاحظہ فرما دیجیے. جب ایران اور روم میں جنگ چلی ہے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو حضرت صدیق اکبر اور امیہ بن خلف کے درمیان بازی لگ گئی، شرط لگا دی گئی. عبداللہ بن ابی بن سلول کے درمیان، امیہ نہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول کے درمیان، عبداللہ بن ابی کے درمیان، امیہ بن خلف مکی ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین مدینے کا ہے. صدیق اکبر اور ابن ابی کے درمیان بازی لگ گئی. صدیق اکبر نے کہا کہ رومی ایرانیوں کو ماریں گے. اس نے کہا کہ اگر رومی غالب آ گئے اور ایرانیوں کو مارا تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر ایرانیوں نے رومیوں کو مارا تو تمہیں تو 100 اونٹ دینا پڑے گا. یہ بازی طے ہوگی. اسلام میں اس وقت شرطیں منع نہیں تھیں، بازی لگانا منع نہیں تھا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، تو حضور کی خواہش پاک یہی تھی کہ چونکہ رومی کتابی ہیں، اہل کتاب ہیں، حضور نے فرمایا وہ غالب آ جائیں گے. الامین غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. یہ قرآن نے کہہ دیا سورہ روم شریف. رومی مغلوب ہو گئے ہیں اپنی چھوٹی سی زمین میں، ان کا علاقہ سمٹ گیا ہے، لیکن چند ہی سال میں، بضع کہتے ہیں چند سال میں، چند ہی سال میں وہ غالب آ جائیں گے. تو ابن عبداللہ ابن عبی کو جب سنائی پڑا تو اس نے کہا ہاں چونکہ تم بھی اہل کتاب ہو وہ بھی اہل کتاب ہے, اس طرح سے تم سپورٹ کر رہے ہو نا, ہم بھی امی ہیں وہ بھی امی ہے, ایرانی لوگ ہم بھی امی ہیں وہ بھی امی ہیں, ہم ان کا سپورٹ کریں گے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ اہل کتاب کے مقابل میں لفظ امی استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ. کیا بات سمجھ آئی؟ امی کسی جاہل کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. اہل کتاب ایک طرف اور غیر اہل کتاب دوسری طرف. تو جو امی کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ اہل کتاب کے مقابل میں یوز ہو رہا ہے, اور اس کو قرآن ہی ہمیں سمجھ دیا ہے. کیا کہا؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے. دیکھیں قرآن نے کو کہہ دیا ہے. اسی لیے ان دونوں کے احکام الگ الگ قرآن نے بیان فرمائے ہیں. ایک تو احکام ملاحظہ فرمائیے آپ, قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی مشرک کا نکاح کسی مومن سے, کسی مومن کا نکاح کسی مشرک سے جائز نہیں ہے. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا, کسی مشرک کا نکاح کسی مومن عورت سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ مشرک ایمان نہ لے آئے. لیکن اہل کتاب کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ کہ کتابی عورتیں تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں, مشرکہ کا عورت مومن کے ساتھ جائز نہیں ہے, حرام ہے. مشرک عورت ہو اس کا نکاح کسی مومن کے ساتھ نہیں, حرام ہے, سخت ترین حرام ہے. لیکن کتابی عورت ہو تو اس کا نکاح مسلمان کے ساتھ جائز ہے. مشرک مرد اگر کسی بھی حلال جانور کو ذبح کرے وہ جانور کھانے کے لائق نہیں ہوگا, حرام ہوگا. لیکن اگر کتابی ان شرائط کے ساتھ جو مذکور ہے کتابوں میں کہ غیر اللہ کا نام نہ لے, اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے, تو بے شک اہل کتاب اگر ریئل اہل کتاب ہے, کل باہر نکل کے یہ مسئلہ بیان نہ کیجیے گا مولانا نے چھوٹ دے دی, ریئل اہل کتاب اگر ہے تو بے شک اس کے ہاتھ میں ذبیحہ جائز ہے. یہ فرق قرآن نے بیان فرما دیا ہے. اسی لیے اہل کتاب کے حقوق کے تعلق سے قرآن ہے, اور فقہ اسلامی نے آپ پڑھے چاروں فقہ پڑھ ڈالے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, بہت ساری رعایتیں دی گئی ہیں, لیکن مشرکین کی رعایتیں محدود کر دی گئی ہیں. یہ ساری باتیں جانتی ہیں. تو لفظ امی جب بھی جناب میں آئے تو وہ مانا جناب نہ لائیے گا جو امی لوگ لکھتے ہیں رسول کے لیے. کیا میں نے کہہ دیا؟ وہ مانا نہ لیجیے گا جو امی لوگ اپنے نبی کے لیے استعمال, ان کے نبی کیا ہے بہرحال, نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر یار ہے تو پہلے کہہ دیا ہے, ہم تو انہیں کے پیروکار ہیں بھائی, تیری جنت سے تو کچھ چھینا نہیں. تیری جنت کس کو خطاب, کون خطاب, اس کی جنت کیا, تیری جنت سے تو کچھ خریدا نہیں, خود میں پہنچا رہا پھر تجھ کو کیا. تو اس کی جنت دجال والی ہے, اس لیے آرام فرماتے کہ تیری جنت سے, تیری جنت اور میری جنت اور ہے, میری جنت خلد ہے, تیری جنت جنت ہے جو تم دیکھے گا. حدیث پاک آئی ہوئی ہے کہ دجال کے داہنے ہاتھ میں جنت ہوگی بظاہر جنت, بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگا بظاہر دوزخ. تو جس سے خوش ہوگا, جو اس کے اوپر ایمان لائے گا, اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا, تو اس کی جنت دیکھنے میں جنت, اندر سے جہنم, اور اس کا جہنم دیکھنے میں جہنم, اندر سے جنت. تو جو اس کے اوپر ایمان لائے گا خوش ہو کر تو اپنی جنت میں جیو ڈالے گا ہو گیا جا کر دے گا, اور جس نے اس کے خدائی کا انکار کیا, اس کے طاہرانہ کرتوتوں کا انکار کر دیا, غصہ ہو کر کے اپنے جہنم میں ڈال دے گا, جو جہنم میں ڈالے گا جنت میں. تو فرماتے ہیں کہ تیری جنت سے تو کچھ چھینا نہیں, ارے خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا, میرے خود میرے نبی کی خود رہے گی. اللہ بچائے اس جملے کو سننے سنانے سے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم رسول کی شان میں ایسے ایسے بولتے ہیں, غیرت کیسے گوارا کر لیتی ہے. مفتی آرام النعیمی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی قبر کو روشن فرمائے اپنی ایک کتاب غالباً سلطنت مصطفیٰ سے پوچھا, اس کے اندر ایک بڑی چبھتی ہوئی ایک مثالی کہانی لکھی انہوں نے کہ اگر یہودی عیسائی اور مسلمان بیٹھ کر کے مباحثہ کریں, یہودی کہے میرا پیغمبر یہ ہے کہ توریت پر طور پر گیا, توریت لے کر کے آیا, رب کریم کا جلوہ دیکھا, عیسائی کہے میرا پیغمبر یہ جو آسمان پر ہے, یہ مسلمان اگر کہے میرا پیغمبر وہ ہے جو مر کے مٹی میں مل گیا, ہڈیاں سڑ گئیں, گوشت گل گئے, وہ امی جاہل تھا, یہ کون امتی ہے بھائی, یہ کون امتی ہے, یہ امتی کہنے کا سدھار ہے. ارے پناہ بخدا اللہ بچائے سے جو لوگ لم یکن الذین کفروا کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے. البینہ کہتے ہیں دلیل کو, البینہ تو دلیل واضح روشن دلیل نہ آ جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ, بڑی اہم ترین سورت ہے یہ, بہت اہم ترین ہے, اس میں واقعات آپ کو نہیں ملیں گے لیکن نکات اور دین کا اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر اس قدر اس کا کوئی نہیں. رسول من اللہ, وہ کون, وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے. دیکھیں یہاں پہ رسول اکرم کی صفت پاک ایٹریبیوٹ بینہ فرمائی گئی ہے. کتاب قرآن کھول, قرآن بند رکھ لیجیے گا, تأتيهم البجنة, یہاں تک کہ اس کے پاس بجنہ آئے, روشن دلیل آئے. یہ کتابی اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے, بیان کیا کرتے تھے, ذکر کیا کرتے تھے, ایک رسول پیدا ہوگا آخری پیغمبر. حضرت ابن حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ مقدس صحابی ہیں, صحابہ اکرام ہے کہ جو کتب سابقہ پہلی کتابوں کے زبردست عالم متبشر عالم تھے. حضرت کعب احبار کی روایت تو آپ پڑھیں, سیدی اعلی کتاب الامن والعلا فی النعت المصطفیٰ پڑھیں, تو اس میں جو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں, حتیٰ کی حضور کے چہرے کا جو نقشہ کتابوں میں بیان فرمایا گیا دورت وغیرہ میں, یہاں تک بیان فرما دیا گیا کہ بھویں حضور کی ایسی ہوں گی, آنکھوں کا رنگ ایسا ہوگا, سرمے لگے ہوں گے, آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے ہوں گے, ہونٹ اتنے خوبصورت ہوں گے, زلفیں ایسی ہوں گی, بدن کی خوشبو ایسی ہوگی, ایک ایک چیز کو مینشن کر دیا ہے. الذین یجدون مکتوبا عنده فی التوراۃ والانجیل, اس نبی کی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی کتابوں میں اس نبی کا ذکر تورات و انجیل میں پاتے ہیں. حضور کے فضائل بیان تھے, انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے, حتیٰ کہ یہاں آپ دیکھیں سورہ بقرہ شریف کی آیت کریمہ ہے کہ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. ان کی صورت حال یہ تھی یہودیوں کی کہ جنگوں میں یہ حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور کامیابی اور فتح حاصل کیا کرتے تھے, حضور کی وسیلے سے دعائیں کرتے تھے. وہ آخری پیغمبر, یہ اللہ جس کو تو آخری پیغمبر بنا کر کے زمین پر بھیجنے والا ہے, اس کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دے, تو کامیابیاں ملتی تھیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے, اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے, تو جب تشریف آیا ان کے پاس وہ پیغمبر, وہ جانا پہچانا اس کے انکاری ہو گئے تو اللہ کی لعنت ان کے اوپر.
بعثت پاک سے وجود انور کے ظاہر ہونے سے پہلے اسی رسول کے اسی پیغمبر کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، کامیابی حاصل کرتے تھے، ہزار آرزوئیں ہزار تمنائیں،
اور جب حضور تشریف لائے تو انکاری ہو گئے،
انکار کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد یعقوب سے نبوت ختم ہو جائے اور اولاد اسماعیل میں چلی جائے؟ ناممکنات میں سے ہے. سمجھا آپ نے، گھریلو جھگڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں نا، گھریلو جھگڑے بہت خطرناک ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا، چچیرے بھائیوں کا جھگڑا بڑا خطرناک ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادگان سیدنا اسحاق سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے شہزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام، انہی کی نسل سے یہ پیغمبران اعظم دنیا میں تشریف لاتے رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل مبارک سے، ان کی تمنا یہ تھی کہ وہ پیغمبر جو آئے گا وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، اولاد یعقوب سے ہوگا، اولاد اسحاق سے ہوگا. اولاد اسماعیل سے کیسے پیدا ہو گیا؟ نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، منکر ہو گئے، انکاری ہو گئے، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ کیا تھا ان کا نتیجہ، جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے، البینہ، البینہ کون، عربی میں ایک چیز ہوتی ہے بدل، ایک چیز ہوتی ہے مبدل منہو، مبدل منہو جس سے کوئی اگلا ورڈ اس کو ڈسکرائب کرتا ہو، اس کی وضاحت کرتا ہو، اس کی تشریح کرتا ہو، اس کو بدل بولتے ہیں. البینہ مبدل منہو ہے، رسول بدل ہے، اگلی آیت میں کتاب لکھے البینہ مبدل منہو، رسول بدل، رسول وہ بینہ ہے. حضور کی اصلی دودھ جان کی جائے گی محمد بینہ، تو رسول بینہ ہے، رسول روشن دلیل ہے، رسول روشن دلیل ہے. یہ تو مودودی نے بھی لکھ دیا اپنی کتاب میں، تفہیم القرآن میں مودودی نے بھی لکھ دیا. میں تو سوچ رہا تھا اس کا ہاتھ لرزا نہیں سر ان جملے کو لکھتے ہوئے رسول کے لیے، کہ رسول روشن دلیل ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، جس کے قلم کی گستاخی کا حال یہ ہے کہ پیغمبر، صحابہ، اولیاء کاملین، تابعین، ائمہ مجتہدین کوئی نہ بچا ہوا، اس کا گستاخ قلم اعتراض نبوت کرتے ہوئے لکھتا ہے البینہ روشن دلیل سے مراد رسول ہے. یہ معجزہ حضور کا ہے کہ گستاخ سے حضور کی شان کرم میں جملے نکل رہے ہیں. کتنا موجودیت، مولانا زکریا صاحب کا دہلوی جو مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند کے بعد سیکنڈ بڑا مدرسہ ہے دیوبندیوں کا، اس کے شیخ العزیز گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی فتنہ مودودیت. مودودی کو سمجھنے کے لیے صرف وہی کتاب پڑھ لیجیے، بہت ہے. اللہ کی پناہ ہے صاحب، اللہ کی پناہ ہے. درحال ذہن بات ہے، تو البینہ جو ہے، البینہ سے مراد روشن دلیل، اور روشن دلیل کون ہے؟ رسول ہے، وہ بدل ہے، رسول، رسول من اللہ، وہ کون؟ اللہ کا رسول ہے. گویا کہ اگر دین کو سمجھنا ہے، دین کے حقائق کو سمجھنا ہے، دین کے احکامات کو سمجھنا ہے، تو بجنا کو سمجھنا پڑے گا نا. وہ بجنا کون ہے؟ رسول. اب اگر رسول کی شخصیت اور حیثیت ایک عام انسان و بشر کی سی ہو جائے تو کیا دین کی اسٹرینگتھ باقی رہ سکتی ہے؟ اس کی قوت باقی رہ سکتی ہے؟ میں خالی مودودی کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر اس شخص کو کہہ رہا ہوں جو پیغمبر کی حیثیت کو گھٹا کر کے اپنے برابر اپنے لیول پر کھڑی کر کے پیغمبر کو سوچتا ہے، رسول اکرم کو سوچتا ہے، بتاؤ وہ اپنے دین کو کہاں تک پروٹیکٹ کر پائے گا؟ اس صورت میں کہاں تک تحفظ دے سکتا ہے؟
اللہ اکبر, وہ اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل یعنی وہ رسول نہ آئے. کون رسول؟ وہ رکھا اللہ کا رسول جو پاک صحیح سے پڑھتا ہے قرآن پاک. صحف یہ جامع جمع ہے صحیفت کی, پلورل ہے یہ. صحفم مفہرہ, مفہرہ صحف کی اٹریبیوٹ ہے, صفت ہے, ایڈجیکٹیو ہے, صفت ہے. پاک صحیفہ پڑھتا ہے. قرآن کو صحف اس لیے پلورل یوز کیا گیا ہے کہ پہلی بات یہ کہ اس کے اندر تمام سورہ 114 سورہ ہیں, ہر سورہ ایک صحیفے کے مقابل میں ہے. صحیفہ کہتے ہیں دستاویز کو, لکھی ہوئی کتاب کو, بکلیٹ بھی ہو کوئی بھی ہو, صحیفہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ قرآن, توریت, زبور, انجیل سب سے ڈسکس کر رہا ہے, اس لیے ہے تو واحد سنگولر لیکن مقام میں پلورل بھی ہے, اس لیے سو پر کہا گیا یہاں پہ. اور پھر سب سے خوبصورت بات جو اس آیت کریمہ کی اس قسم بیان بنائی گئی ہے وہ ہے مطہرہ. کیا ہے وہ؟ پاک. طہرہ طہرن کے معنی ہوتا ہے پاک ہونا. یہ قرآن مطہر ہے, قرآن پاک ہے, لہذا اس کو ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا ہے. کیا بات سمجھائی؟ قرآن پاک ہے اس لیے اس کو ناپاک آدمی کبھی نہیں چھو سکتا ہے. ناپاک آدمی کو چھونے کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کو چھو سکے. وہ علامہ قرطبی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ پہاڑا کے تفسیر میں, اے منزہتن, علامہ قرطبی نے, علامہ اسماعیل حقی نے, منزہتن من الباطل لا یأتی بالباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ومن ان ینفث غیر المطہرین. کہتے ہیں کہ یہ ہر باطل اور فساد کے نظریات سے قرآن مقدس محفوظ ہے, پاکیزہ ہے, منزہ ہے. اس کے اندر کوئی بھی باطل چیز بیان ہی نہیں کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو صرف پاک ہی لوگ چھوئیں گے. علامہ مزاری نے بھی اس آیت کریمہ کے حوالے سے اسی طرح کا نظریہ پیش کیا ہے. فرماتے ہیں مطہرہ من الباطل وتصرف الشیطان او ممنوعۃ من مقت المحدث والجنب والحائض قال الله تبارک و تعالی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه وقال لا یمس المطهرون. کہ یہ باطل سے اور شیطانی آمیزش سے قرآن محفوظ ہے. شیطانی آمیزش سے قرآن مقدس محفوظ ہے. اس پر ہماری تفسیر گزر چکی ہے سورہ النجم شریف میں, تفسیر اس پر آ چکی ہے اور سب طرح میں بارے میں. اور فرماتے ہیں اور یہ منع ہے کہ کوئی بھی غیر وضو بنائے ہوئے, کوئی بھی ناپاک آدمی, کوئی بھی عورت جس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, کہ قرآن پاک کو چھوئے, اس لیے کہ قرآن پاک کو پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے. ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب نے ان کو کتاب دی, خدا انٹرنیشنل کوئی آرگنائزیشن ہے پاکستان میں, کتاب کا نام ہے بلالت یا گمرہی. کوئی خاتون ہے جو طالباً آکسفورڈ کیا کہیں کی پڑھی ہوئی ہے اور مستشرقین سے بڑی متاثر, بلکہ مستشرقین ہی کے نظریے کی وہ تحویل کر رہی ہیں. ان کی اس کتاب کے اندر بہت سارے کمالات کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, اسی میں سے کمال کی بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ کون کہتا ہے کہ ناپاک عورت جو ہے وہ قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے؟ یہ سب مولویوں نے, ملاؤں نے بیان کر رکھا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے, ہر شخص قرآن کو چھو سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا احسان ادا مانیے, اس کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کو سلامت رکھے, ہر مشکل برداشت کر کے وہ آپ تک دین کی حقانیت, دین کی صحت پہنچا رہے ہیں. یہی ایک کانٹا پوری دنیا میں کھٹک رہا ہے لوگوں کو, ایک ہی کانٹا رہ گیا ہے, ہر آنکھ میں یہی کانٹا کھٹک رہا ہے. اس کانٹے کو دور کر دو تو پھر اس کے بعد اب اسلام چونچوں کا مربع بن کر کے رہے گا, جس طرح سے چاہو گھماتے رہو پھراتے رہو. دوپہر کی تقریر ٹائم میگزین کے لحاظ حوالے سے میں نے عرض کیا تھا نا, میں اس کی تلاش میں ہوں, اگر کسی شخص کو مل جائے خدا کے واسطے مجھ کو ٹائم میگزین لا کر کے دے دے, لاسٹ منتھ والی شاید ہے, سپٹمبر والی ہے یا اگست والی ہے یا شاید جولائی والی, اس میں باقاعدہ بہت ہی زیادہ سردنگیز انداز میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہی کی اتنا کہ پریسیڈنٹ کوئی خاتون ہونے جا رہی ہے. ان کے نظریات یہ ہیں کہ مرد و عورت دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, عورت امامت کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے ہو چکا ہے ڈیڑھ سال پہلے نیو یارک میں. تو جب یہ قیامت بھری نوعیتیں آئیں گی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس پر میڈیا والے بڑا نمک مرچ لگا کر کے اس قسم کے واقعات کو پیش کرتے ہیں, خوب نمک مرچ لگاتے ہیں. خاص طور سے بی بی سی لندن, اردو نیوز کی بی بی سی لندن والے کو ایک ٹاپک مل جاتا ہے, وہ فوراً کیا ہوتا ہے ایک جو ہے وہ سائڈ میں لگا دیتا ہے کہ آپ اپنی رائے دیجیے کیا عورت امامت کر سکتی ہے کہ نہیں, میرے پاس رکھا ہوا ہے پورا پورے ڈاکومنٹ رکھے ہوئے ہیں, اور مسلمان دین تو جانتا نہیں ہے, مسلمان دین تو جانتا نہیں ہے, دین خالی مولوی جانتا ہے بس. تو اس میں ایسی رائیں آتی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے, ہم پھنس جائیں اس کے اندر, اور اب کوئی آواز ہمارے کانوں میں نہ پہنچ سکے. بالکل وہ اپنے معاف امامت کر سکتی ہے, تو ملاؤں نے سبھا رکھا ہے, دین ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملاؤں نے مولویوں نے مذہب کو بہت محدود کر دیا ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا ہے, خوب بکواس ہے خوب بکواس ہے. کیا دین کے معاملے میں شخص کو بولنے کا اختیار ہے فیصلے کی حیثیت سے؟ جی نہیں, جی نہیں. اگر یہی بات نہیں ہوتی تو پھر علماء کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر نہ بیان کی گئی ہوتی, اور یہ دین جو ہم کو اب تک پہنچا ہوا ہے یہ آج ہی نہیں بلکہ 1200 سال پہلے عہد تابعین ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہوتا, ختم ہو گیا ہوتا. کیا ضرورت ہے صاحب ایسی کوئی ویب کھولنے کے بعد اور اس میں عام آدمیوں کے آپ جو رائے لینا شروع کر دیں؟ کیا معلوم کسی کو چاند دین کیا چیز ہے؟ دین خالی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی جائے, مہینے بھر کا روزہ رکھ لیا جائے, دین اسی کا نام ہے. یہ دین کی ناپدری کے سب سے بڑے خوفناک حملے ہیں دین کے اوپر. اسلام اتنا منظم مہذب اور دنیاوی زندگی کے تمام امور کو حاوی, اخروی امور کے سارے مسائل سے ڈسکس کرنے والا ایسا جامع مذہب ہے کہ کسی کو اگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اس کی معلومات رکھتا ہوں. حد ہو گئی ہے کسی دنیاوی ٹاپک کے اوپر عام نظریات کی رائے لے کر کے کوئی دیکھ لے, ایسا کبھی نہیں کرتے, ایسا کبھی نہیں کرتے کہ صاحب فضا سیٹلائٹ ہم نے بھیجا تھا فضا میں جا کر کے ایسا ہو گیا ہے, اس کو کیسے اتارنا چاہیے ذرا اپنی رائے دیجیے, یہ کوئی نہیں کرے گا, یہ کوئی نہیں. ایسی وجہ میں کہیں نہیں کھولی جاتی ہے کہ آپ اپنی رائے دیجیے تو کوئی کہتا ڈیڑا ٹیک کر کے نیچے کی رائے دیجیے. دین کا مذاق اڑانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. دعا کیجیے امت کے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے, خاص طور سے اپنی اولادوں کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے کہ اللہ گمراہی کے اس دور میں ہمارے اولادوں کو بچا دے. قرآن پاکیزہ ہے, لا یمسہ المطہرون, اس کو پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے, ناپاک چھو نہیں سکتا, حرام ہے. اگر کوئی آدمی ناپاک ہے حرام ہے. ہاں غیر وضو بنائے ہوئے آدمی پاک تو مگر بے وضو ہے, اس کے لیے یہ حکم ضرور ہے کہ وہ بغیر چھوئے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا. کیا بات ہو, پاک ہے وضو نہیں ہے اس کا, بے چھوئے ہوئے قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے. اسی کتاب میں گمرہی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ناپاک آدمی بالکل قرآن پڑھ سکتا ہے, بالکل پڑھ سکتا ہے. اور اگر آدمی ناپاک ہے تو ناپاک ہونے کی صورت میں اس کو تلاوت کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے, لکھا جا لیجیے گا. تو یہاں قرآن نے کہہ دیا صحف مطہرہ, یہ پاکیزہ صحیفہ. اب دیکھیں رسول بھی پاک, دین بھی پاک, صحیفہ بھی پاک. اس پاک صحیفے کو اس بجنا کی روشنی میں تلاوت کیجئے تب قرآن سمجھ میں آئے گا, ایسے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. اب دو بات ہو گئی نا, اہل کتاب اور مشرک یہ دونوں اپنے عقیدے چھوڑنے والے نہ تھے, کفر سے ایمان کی طرف آنے والے نہ تھے. یہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ رسول آئے, وہ دعوت دے, ہم اپنے مذہب سے بیداری کر کے دین کی طرف آ جائیں. مگر یہ کیا ہفتہ تاکہ بجن رسول من اللہ تعالیٰ صرف مطاہرہ فیہا کتب مقجمہ, اس میں سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اسلام قرآن دیانتداری کا سب سے بڑا مذہب ہے, سب سے بڑا مذہب ہے. قرآن نے خود کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. یہ قرآن اللہ نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے. قرآن میں کسی طرح کا کوئی عوج, کوئی ٹیڑھا پنی نہیں ہے. قرآن کا سیدھی سادھی بات قرآن کرتا ہے, ہدایت کی بات کرتا ہے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة, اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر اس کے بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے. روشن دلیل کون؟ وہ حضور, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اختلاف ہوا ان کے درمیان, اہل کتاب کے درمیان, مشرکین کے درمیان اختلاف پڑ گیا. حضور تشریف لائے, جن کی قسمت روز ازل سے مددگار تھی, یاوری کر رہی تھی, ایک نگاہ ڈالی, رخ انور دیکھا, قدموں میں لگ گئے تو زندگی بھر لگے رہے, ایسے اٹھائے گئے کہ کہکشا بھی ان کے پاؤں کی دھول کی خیرات مانگے. اچھا جملہ کہہ گیا میں. سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے کہا نے ابھی شروع میں کیا, حضرت کعب احبار سیدنا عبداللہ ابن سلام, یہ یہودیت اور عیسائیت دونوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے. کافی دن تک ٹرائی کیا ہے حضور کو. ایک رات جا رہے تھے, حضور بیٹھے ہوئے تھے, چاندنی رات تھی. یار راوی بھی جب منظر کھینچتا ہے تو خدا کا تم دل چاہتا ہے کہ آنکھ بند کر لو, سوچو, دیکھتے رہو. راوی کہتے ہیں, عبداللہ ابن سلام بیان فرماتے ہیں, چاندنی رات, چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا, میں گزر رہا تھا ایسے ہی, چاندنی بھرپور پھیلی ہوئی تھی, حضور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ایمان نہیں لائے, اور حضور کے بدن پاک پر ایک جبا تھا, حلہ تھا, جس کے اندر سرخ دھاریاں بنی ہوئی تھی. آپ بند کریں, سوچے کہ عبداللہ ابن سلام گزر رہے ہیں, وہ حضور بیٹھے ہوئے, دیکھو یہ چاندنی چمک رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی چاند دیکھتے ہیں, کبھی چہرہ, کبھی چاند دیکھتے ہیں, بے ساختہ کہہ دیتے, واللہ لقد عرفت اللہ وجہ علیہ سے بوجھ کر باب, قسم بخدا, اللہ کی پناہ, اللہ کی قسم, میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے پاک کی زیاباری اور حسن کا میں کیا انداز تمہیں بیان کروں. یہ کہنے صحابی, صحابی رسول جناب سے نام نکل گیا ہے, ان کے پوتے نے شاید ایک دن یا بیٹے نے ایک دن پوچھا کہ ابو جان آپ حضور کے ساتھ بہت رہ چکے ہیں, ذرا آج تو حضور کے بارے میں تم بتا دیجیے. رونے لگے, کہنے لگے بیٹا کیا بتاؤں, کیا بتاؤں, تو ایک دور تھا گزر گیا, حضور کیسا حسن, حضور کی گفتگو کا انداز,
اللہ کھلنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. ہم ان کے بارے میں کچھ کیا بیان کر سکتے ہیں، ہماری زبان کی حیثیت ہی کیا بیان کر سکتے ہیں. صحابی تو یہ بول رہے ہیں، اور آج کل کے لوگ یہ بولیں، یہ حضور کے فضائل و مناقب ان صحابہ سے پوچھئے جن کی نگاہوں میں عشق مصطفیٰ کی چاشنی پسی ہوئی تھی. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا شریف پڑھیے، ترجمہ اس کا اردو میں ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں آپ تو تنہائی بیٹھ کے پڑھیے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ، ترجمہ بہت اچھا ہوا، مفتی غلام الدین غلام الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں، بہت پیارا ترجمہ کیا ہے. اس قسم کی کتابوں کو جب بھی پڑھا کیجیے تو مجمع میں نہیں پڑھا کیجیے، جہاں ایک مرتبہ بچہ ہے بولے اب وہ دودھ نہیں ہے، دوسرے مرتبہ آئے کہ اس کو یہ ہو گیا، نہیں، دروازہ بند کر لیجیے، کسی سے مت بولیے. اس لیے کہ جب توجہ دماغ کی رو اس طرف نکلتی ہے نا تو ایک لہر پیدا ہوتی ہے، وہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ ٹوٹنے نہ پائے، بس اس روش میں آپ حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے چلے جائیے. میں سچ کہتا ہوں ایسا محسوس ہوگا کہ حضور کا سراپا نگاہوں کے سامنے ہے اور آپ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی. تو کیا ہے، جب حضور تشریف لائے تو اختلاف پیدا ہو گیا. وہ اختلاف کیا تھا کہ اب اہل کتاب میں سے بھی دو گروہ ہو گئے، ایک وہ کہ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ ساری صفات جو دیکھی تو قدموں میں آ کر کے بیٹھ گئے، اب یہاں سے ہم جائیں گے کہاں، ہم کلمہ پڑھے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مومن ہو گئے، کعب احبار عبداللہ ابن اسلام ہے، 11 عظیم اس قسم کے صحابہ کا نام ذکر کیا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں، 11 بڑے عظیم، اور تو اتنے قبول کیے قبول کیے، لیکن 11 کا خصوصی نام ذکر کیا گیا ہے. اور کچھ وہ تھے کہ جن کے دلوں پر ازلی شقاوت پردہ ڈالے ہوئے تھی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار بار دیکھا، سوائے اس کے کہ نفاق اور بڑھتا رہا، کفر اور مضبوط ہوتا رہا، دشمنی اور شدت اختیار کرتی رہی، دور سے دور تر ہوتے گئے. تو گویا کہ اسی لیے حضور کی شخصیت فارق بین الحق والباطل ہے، حضور کی شخصیت حق اور باطل کے درمیان ایک روشن دلیل بنا کر کے بھیجی گئی ہے، جس نے قبول کیا حق پر چلا گیا، اور جس نے انکار کر دیا. اسی لیے دونوں گروہوں کا تذکرہ آگے چل کر کے دو خصوصی مفہوم کا بیان فرمایا گیا. پھر کہتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، خاص اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، اور یہ سیدھا دین ہے. تو جن اہل کتاب کی گفتگو چل رہی ہے ان کتابیوں کے ہاں، ان کی کتابوں میں توریت و انجیل کے اندر یہ احکام صریح ہی موجود تھے کہ جب وہ پیغمبر تشریف لائے اس پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو. یہ امتی تو امتی، ان امتیوں کے پیغمبروں سے بھی یہ قرارداد ان کی کتابوں میں مینشن کی ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ حُكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ تمام نبیوں سے یہ میثاق اور وعدہ لیا گیا ہے کہ میرا پیغمبر جب دنیا میں تشریف لایا آخری پیغمبر، تو تمہارے اوپر لازم ہے یہ رسولوں، یہ نبیوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کے اوپر تمہیں ضرور ایمان لانا ہے اور ضرور اس کی مدد کرنی ہے تم کو. یہ پیغمبروں سے وعدہ لیا گیا تھا، تو جب پیغمبر سے وعدہ لیا گیا تو امتی تو بہت زمرے میں چلا آیا ہے، آئے گا نہیں آئے گا. جب گھر کے بڑے
نے کوئی چیز ایکسپٹ کر لی تو گھر کا عرفت اس کے اندر شامل ہو گیا. جب پیغمبر نے اپنی ذمہ داری ظاہر کر دی اس سے وعدہ لے لیا گیا تم کو ایمان لانا, یہی تو نیتی کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے آرزو ظاہر کی تھی. دیکھیں الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کتاب کے اندر صاف صراحتاً نقل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں اس امت کی فضیلتیں پڑھی, اس امت کے فضائل پڑھے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مولا یہ کون سی امت ہے, اس کے اتنے درجہ اتنی بلندیاں اتنی رفاتیں اتنی عظمتیں بیان فرمائی گئی ہیں. ارشاد خداوندی ہائے موسیٰ یہ ہمارے محبوب سب سے آخری پیغمبر کی امت ہے. تو گزارش کی کہ پھر اس امت کو مجھے دے دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کریم کو حضور عرض کرتے ہیں کہ وہ امت سے مجھے دے دی جائے, امت محمدیہ امت موسیٰ بنا دی جائے. سب ہوا یہ موسیٰ وہ خاص دل محبوب کی امت ہے. تو جب یہ اصرار پورا نہیں ہو سکا تو اب دوسرا اصرار کیا. خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ سوچتے جائیے دل گلاب کی طرح نکھلنے لگتا ہے. تو یہ رب کریم اگر اس امت کو میری امت نہیں بناتا ہے تو مجھے کو ان کی امت بنا دے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں تو مجھے کو ان کی امت بنا دے. اسی لیے حدیث ہے حضور فرماتے ہیں لو کانا موسیٰ حجا, لو کانا موسیٰ حجا لما وسعہ الا اتباعی. دلیل حدیث گزر چکی ہے, یہ درس حدیث مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے بیان کیا ہے. سیدنا موسیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارے کا اور نہ تھا, ان کو میری اتباع کرنی ہی پڑتی. اور یہ میثاق لیا گیا, اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا, وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائے تو تمہاری نبوت اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر تمہیں میرے محبوب کا امتی بن کر کے رہنا ہوگا. یہ صرف سیدنا موسیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے, حضرت آدم سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اس پورے پیریڈ میں جتنے پیغمبر علیہ السلام نے تشریف لائے ہیں سب سے یہی وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میرا پیغمبر آئے میرا محبوب آئے تو تم نبی ضرور ہو, تمہاری نبوت اپنی جگہ, مگر اگر میرا محبوب آ گیا تو تمہیں میرے محبوب کا امتی ہی بن کے رہنا ہوگا. ہم بڑے ناشکرے ہیں, گنہگار ہیں, بد کردار ہیں, بد عمل ہیں, ناشکرے ہیں, ورنہ ہماری عظمت ہماری بلندی اتنی ہے کہ زمین و آسمان بھی ہماری بلندیاں ناپ نہ سکیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں آپ لوگ؟ زمین و آسمان بھی ہماری بلندیاں ناپ نہ سکیں, ہم اتنے بڑے ہیں, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنے نبی کی, میں اپنے ہم لوگ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے یار کہ ورڈ کچھ اور بولا جاتا ہے معنی کچھ اور لیا جاتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں یار, ہمارے بارے میں کیا بات کوئی کرے گا. ہمارے مرشد کے پر کا شیر پاک ہے کہ شیر شیر ہے, شیر میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کو تم دو ٹکڑا کر کے دیکھو گے نا تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا دوسرے پر محمد لکھا ہوگا. تو ہم تو اس بزرگ کے ماننے والے ہیں, اہل سنت و جماعت کا یہ شیوا ہے ماشاء اللہ. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے نبی کا درجہ گھٹانے کی چکر میں پڑے رہتے ہیں, ان کے بارے میں بول رہا ہوں کہ تم نے تو اپنے نبی کا درجہ گھٹا کر کے اپنا کا خود ہی چھوٹا کر لیا ہے. تم نے اپنے نبی کا درجہ گھٹا کر کے اپنا قد چھوٹا کر لیا ہے. ہم نے اپنے نبی کے درجے کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے مان کر کے اپنا قد بڑا کر لیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے نبی کا قد بڑھایا ہے, بڑھائے کیا بڑھایا گیا, جن کو اللہ نے بنا دیا اور اپنا اللہ کا ذکر تو بلند ہے ان کو مان کر کے ہم نے اپنا قد خود ہی بدل کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو وہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے توریت و انجیل کے اندر کیا ہے؟ تم اپنی کتابوں کو پڑھو، اچھے احکام، جو فضائل و منافق محبوب کے تعلق سے بیان کیے گئے اس پر عمل کرو، ایک دین کی پیروی کرو، اسی عقیدے پر قائم رہو، حنفاء ایک طرف ہو کر کے، دنیا کے تمام اعتراضات سے الگ ہو کر کے، صرف اور صرف مسلمان بن کے اسلام کو فالو کرتے ہوئے، سیدنا آدم سے لے کر کے حضور تک سارے مذاہب ایک ہے اسلام، اسلام شخصیت کی طرف عزت کرتے ہوئے مذہب نہیں بدلتا ہے، یہودیت یا عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہا ہوں میں، یہودیت یا عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام ہے، ان لوگوں نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اسی لیے جب آج سے کوئی جب سب سے کتاب کے زمانے میں انگریزوں نے قبضہ کیا ہندوستان پر، تو مسلمانوں کے لیے ایک نیا ورڈ یوز کیا تھا، موامڈن، موامڈن، علماء نے بہت سختی کے ساتھ مخالفت کی، یہ موامڈن کیا چیز ہے، موامڈن کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، نسبت ذات کی طرف کرنے کے بعد مذہب کو الگ نہیں کرنا چاہیے، سارے انبیاء و مرسلین کا ریئل مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، بعد جو لوگوں نے اس میں جو کچھ تبدیلی کر لی وہ ان کا اپنا مذہب ہے، وہ اسلام نہیں تھے، پھر وہ اسلام نہیں، خنفاء ایک طرف ہو کر کے سارے باطل مذہبوں سے بچ کر کے صرف اور صرف اسلام کی پیروی کرتے تھے، نمازیں پڑھی وہی یقین اصلاح، نمازیں پڑھتے رہو وہی تو زکات، زکات دیتے رہو، تو یہی سب سے سچا اور پاکیزہ سیدھا سادہ مذہب ہے، پیغمبر کی اطاعت کی جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، زکات دی جائے، دین کے وصولوں کی پیروی کی جائے، یہ پیغمبر جو بجنا بن کر کے تشریف لائے، اسی کے حوالے سے تشریف لائے، اسی لیے تشریف لائے، تو اب وہ دو گروہ جن کا ذکر اوپر کیا گیا، عمر تفر رقل دل کتاب، اہل کتاب میں گروپ بندیاں، تفرقہ، امتیازی کیفیت جو پیدا ہوئی، دو حصوں بڑھ گئے، ایک کو کافر کہتے ہیں، ایک کو مسلمان کہتے ہیں، انہی دونوں کا حکم ان آخری آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، سن کر کے بات ختم کر دوں گا، یہ میں اس سے پہلے ہمیشہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن ہمیشہ موازناتی گفتگو کرتا ہے، کمپیئرنگ کرتے ہوئے گفتگو کرتا ہے، پہلے جہنم کا ذکر کرے گا پھر جنت کا، کفر کا ذکر کرے گا پھر اسلام کا، گناہ کا ذکر کرے گا پھر نیکیوں کا، تاکہ جب پہلے غلاظتوں کا پتہ چل جائے اور اس کے بعد تب جب فلاح، نجات، کامیابی، طہارت پر ہوگے تو اس سے گھن لگنے لگے گی، اسی بنیاد پر پہلے کفر کا ذکر ہے، ان الذین کفر بنائے الکتاب المشرکین، بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی مخلوق میں سب سے بدتر ہے، تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے، اسی کو سورہ انفال شریف میں اور سورہ انفال شریف میں دو جگہ بیان فرمایا گیا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہاں تو تمام پوری تمام مخلوقات کو شامل کر دیا گیا، وہاں جانوروں کو شامل کیا گیا، ان شرط دلایات، جانوروں میں سب سے بدتر وہ ہیں کفار و مشرکین، جو گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں، گونگے اس حیثیت سے کہ حق بولتے نہیں، بہرے اس حیثیت سے کہ حق قبول نہیں کرتے، لا یعقلون، جاہل لوگ ہیں، عقل نہیں رکھتے، وہاں یہ بیان فرمایا گیا، سورہ محمد شریف میں بیان فرمایا گیا، اولئک الانام بلہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح سے، نہیں نہیں نہیں، جانور تو پھر بھی غنیمت ہے، جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ، یہاں یہ فرمایا گیا کہ بے شک جتنے کافر کتابی ہیں یا مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، کیوں بھائی، کیوں، عجیب سی بات ہے، رفاہی کام وہ کرتے ہیں، دنیا میں مشینریز ان کی پھیل رہی ہے، غریبوں کی مدد وہ کرتے ہیں. پورا افریقہ، ہندوستان کا جنوبی علاقہ اور دیگر جگہیں شفا خانے انہیں کے کھل رہے ہیں، ڈاکٹر ان کے بنے ہو رہے ہیں، اسکول وہ بنواتے ہیں، ضرورت پڑنے پر وہ دوڑتے ہیں. یہ قرآن کا کون سا اسلوب ہے؟ قرآن نے بہترین مخلوق کہہ رہا ہے بھائی، یہ کیا مطلب ہے؟ یہی ذہنیت آج کل کے جدید طبقہ کے لوگ پڑھ کر کے قرآن کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں. اچھی سی بات ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھو گے جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جلدی ہی صورت ہو رہی ہے. اتنا کام کرتے ہیں وہ، مجھے یاد آ رہا ہے اللہ لیبیا میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، زرقانی صاحب کو پوچھے گا بتائیں گے، وہ جمعے کی نماز پڑھ کر کے نکلے تو ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے، وہ کچھ زیادہ ہی ایڈوانس تھے، زیادہ کچھ ایڈوانس تھے. وہ باہر نکلے تو اسے گفتگو نکلی، میرے ایک دوست تھے انہوں نے گفتگو کہہ دیا مولانا. مولانا کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم. مولانا معنی ہوتا ہے میرا آقا، مائی لارڈ، یہ مولانا کا ترجمہ ہے. دونوں پڑھ کر نکلے ہم لوگ، جانا چاہ رہے تو انہوں نے مجھ کو بلایا مولانا. بغل میں ایک عربی کھڑا ہوا تھا، مش مولائی مولا کھڑا. اس نے کہا مش مولائی مولا کھڑا، یہ وہاں کی جو اپنی بولی ہے، عربی نہیں کی، یہ عربی اور اٹالین زبان میں ملی ہوئی کوئی مکسچر زبان ہے. مش مولائی میرا آپا نہیں، صرف تیرا آپا. چلے گئے. بات بڑی تھوڑی سی آگے چل کر کے تو وہ ڈاکٹر صاحب جو زیادہ ہی ایڈوانس تھے، وہ مسلمانوں کے اوپر برف پڑے گی اس کے بعد سے، اور اس قدر جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنے لگے وہ، جس کا کوئی نبی نہیں. وہاں سے میں نے صاحب رات کو 2 بجے میں نے ریڈیو کھولا ویٹیکن سٹی سے، پوپ جان پاؤ رات کو 2 بجے اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہمارا مولوی سب کے خلاف بولتا ہے. سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ مولویوں کی حیثیت ان کی نگاہ میں کیا تھی ہوگی، ملا بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ ٹوٹی چٹائی پڑھنے والا، اردو پڑھنے والا، عربی پڑھنے والا، انگریزی جانتا ہی نہیں بےچارا، کیا بول سکتا ہے؟ چھوٹا دماغ اس کا ہوتا ہے، قرآن کو اپنی عینک لگا کر کے پڑھتا ہے. وہ ہمارا مولوی سب کے اوپر کا بتلا دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا. اور رات کو 2 بجے ساری اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کر رہا تھا. چلے گئے ہم کو سن کر کے، کیا کہہ سکتے.
اشاروں کو اگر سمجھو، راز کو راز رہنے دو.
اتنا کام کر رہے ہو، قرآن کر رہا ہوں رائے کا ہم شرول بری جا.
اب ظاہر کی بات ہے، مسئلے کی نوعیت دماغ رکھیے گا، مسئلے کی نوعیت بول رہا ہوں میں.
قرآن کا انکار صرف آیت کا انکار انکار نہیں ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ صاحب الحمدللہ رب العالمین قرآن کی آیت ہے، صرف اسی کا انکار انکار نہیں ہے. اگر کسی شخص نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ہی کی ذات مستحق پہ حمد و ثنا ہے، بلکہ کوئی اور بھی مستحق کے ثنا ہو سکتا ہے اللہ کے برابری میں، وہ بھی قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی قرآن کا انکار کر رہا ہے. انکار کی 3 شکلیں ہیں. کسی چیز کا انکار 3 طریقے سے کیا جاتا ہے. عین شے کا انکار کر دیا جائے، شے کے لازمے کا انکار کر دیا جائے، اور شے کے مخالف جو چیز ثابت ہو اس کا اقرار کر دیا جائے. تینوں کی مثال سورج کا انکار کر دیا جائے، سورج کوئی چیز نہیں، سورج کا انکار ہے. سورج کے ساتھ لازم ہے اس کی روشنی، اگر انکار کر دیا جائے کہ اس کی روشنی نہیں ہے تو سورج کا انکار ہے. سورج ہے مگر سورج کی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی ہوتی نہیں ہے، سورج کا انکار ہے. اور اس کا ضد مخالف اقرار کر لیا جائے، سورج تو ہے مگر مکمل رات ہے، مگر مکمل رات ہے، بھرپور رات ہے، پھر بھی سورج کا انکار ہے. تو اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ کر کے اڑائے گا اور شر البری کیا ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہم مانتے ہیں, لیکن ترجمے کی حیثیت سے, رفاہ کام کی حیثیت سے, دیگر کنٹریبیوشن کی حیثیت سے, سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر مفہومی حیثیت سے اس کا انکار کر رہا ہے تو بھی قرآن کی آیت کا انکار لازم ہے, اور قرآن کی آیت کا انکار کفر صریح ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, کفر صریح ہے یہ. اس لیے ایک واقعہ سنا دیا میں نے آپ بیان, تو یہ بات یہاں تھی بیان فرما دی گئی. پہلا طبقہ یہ تھا کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف یہ نظریات رکھے. دوسرا طبقہ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے. اوپر تھا ہم شر البریہ, نیچے ہم خیر البریہ, شر سب سے برا, خیر سب سے اچھا. کمپیئرنگ کر دی قرآن نے, جو ایمان لائے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے. دو چیزیں فرمائی گی, ایمان اور عمل صالح. اگر صرف عمل صالح ہو ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے, اگر ایمان ہو عمل صالح نہیں ہے مومن ضرور ہے مگر خیر البریہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو, اب اس کو خیر البریہ نہیں کہیں گے. مدار نجات دونوں ہیں. تو قرآن ایک تفصیل پہ بیان کی گئی ہے آگے چل کر کے, فرماتے ہیں کہ اولئک هم خیر البریہ, علامہ فرماتے ہیں استدل بالآیت علی ان البشر افضل من الملوک من الملک لظہور ان المراد بقوله ان الذین آمنوا هم البشر والبریہ یشمل الملک والجن. کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ انسان بشر یہ فرشتے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی مراد ظاہر ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا جو ایمان لائے اور وہ بشری ہے, اور بریت جو بولی گئی ہے بریہ سے مراد مخلوق, تو کہتے ہیں یہ فرشتوں جنات سب کو شامل ہے. ایک قول یہ نقل کیا ہے مگر دوسرا قول حضرت حسن بصری کا نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ سہیل الحسن رحمہ اللہ عن قوله اولئک هم خیر البریہ اہم خیر من الملائکہ قال ویلک وانا تعادل الملائکہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہتے ہیں کہ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ اولئک هم خیر البریہ کا کیا معنی ہے, کیا یہ لوگ مسلمان جو بشریت کے حامل لوگ ہیں یہ فرشتوں سے بہتر ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تیری ہلاکت ہو, کیا کہہ رہا ہے تو, ویلک تیری ہلاکت ہو, تو کیسے فرشتے کے برابر ہو سکتا ہے یا بشریت کیسے فرشتے کے برابر ہو سکتی ہے؟ فرشتے کا تو حال یہ ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یا یہ کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وانا تعادل ملائکۃ الذین آمنوا, الٹا ترجمہ کر دیا میں نے, فرشتہ کیسے مسلمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ ترجمہ, فرشتہ بشر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بشر تو ایمان بھی لاتا ہے عمل صالح بھی کرتا ہے, اور فرشتے کے لیے صرف عمل صالح ہے, اس کے یہاں گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہی مطلب خاص ہے شرح عقائد تفتزانی, اللہ مطالعہ تفتزانی کی شرح عقائد ہے, اس کے اندر صراحتن لکھا ہوا ہے کہ خاص بشر خاص ملائکہ سے افضل ہیں اور عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں. یہ خاص عقائد ابھی نے بیان فرمایا گیا ہے. بہرحال اب اس کا ریوارڈ قرآن بیان کرتا ہے, جزاؤہم عند ربہم ان کا صلا ان کے رب کے پاس جنات عدن تجری من تحت الانہار بسنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہیں خالدین فیہا ابدا ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ذلک لمن خشی ربہ یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. چاہے وہ ایمان لائے عمل صالح کیے تو ان کے لیے جنات عدن ہمیشگی کی جنت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایک خوبی. دوسری بات, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو ایک جملہ میرے دماغ میں تیزی سے آ کے کلک کرتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے, وہ رب ہے, ہم بنتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا کوئی معمولی بات ہے. لیکن قرآن جب بھی اس قسم کی بات کر کہتا ہے کہ بندہ سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندہ اللہ سے راضی ہو جائے, ہماری رضا کی حیثیت کیا ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں؟ سربراہ مملکت کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے, ملک کا سربراہ ہے یار, منا اس کو. لیکن وہ کون سا آدمی ہے کہ جس کی رضا سربراہ مملکت حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہماری خوش قسمتی. ہمیں یہ کب اختیار دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ہم رات دن کوشش کرتے رہتے ہیں, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اب یہ کہ بندے کی رضا اللہ چاہے, یہ بات سمجھ نہیں آتی. بندہ اللہ کی رضا چاہے ٹھیک, لیکن بندے کی رضا اللہ کیا چاہے, بات سمجھ نہیں آتی. نہیں میاں, یہی تو سمجھنے کی بات ہے اور اسی کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تصوف کی روح بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ, تصوف کی روح بیان کی جا رہی ہے. ایک منزل وہ آتی ہے, پہلے بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے, اس رضا کے حصول میں وہ اپنی عمر کو گھلاتا رہتا ہے, گزارتا رہتا ہے, گزارتا رہتا ہے, گزارتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے کہ اب اللہ اپنی نوازشات فرماتے ہوئے, اپنا کرم اتارتے, اپنا فضل عنایت فرماتے ہوئے فرماتا ہے کیا تم مجھ سے بھی راضی ہے؟ سیدہ رابعہ بطریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منزل یہی تھی. آپ جا کر کے دعا کریں گے, اللہ مجھ سے راضی ہو جا, تو مجھ سے راضی ہے؟ آواز آئی تھی, رابعہ یہی میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہے؟ یہ منزل ہوتی ہے. چنانچہ باتیں بیان فرمائے گی بہت ساری, ختم کر رہا ہوں ایک دو باتیں عرض کرنے کے بعد. ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب احکام شرع کی پابندی کرتے ہوئے بندہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے حصول کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. ایک قول. دوسرا قول یہ نقل فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا, اے بندے تو خوش ہے؟ تو بندہ کرے گا, یہ مالک مولا میں کیوں نہ خوش رہوں گا, تو نے اپنے کرم سے مجھ کو جنت عطا فرما دی ہے, یہ دے دیا ہے, وہ دے دیا ہے, اتنا کر دیا ہے, اتنا کر دیا ہے مولا, میں تجھ سے کیوں کر راضی نہیں ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور میں تجھ کو اس سے بھی زیادہ دینے والا ہوں. تو کہے گا یہ اللہ اب اس کے علاوہ اور کون سی چیز باقی رہے گی جو تم جیسا فرمائے گا؟ تو رب کریم فرمائے گا, اے میرے بندے اب میں تجھ کو وہ دوں گا کہ تجھ سے اپنی نعمتیں کبھی زائل نہیں کروں گا, تو جنت میں ہمیشہ رہے گا اور میں اپنے جمال سے تیرے آنکھوں کو, تیری آنکھوں کو فیض پہنچاتا رہوں گا, اپنی زیارت کراؤں گا. یہی وہ منزل ہے کہ جب فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی رضا چاہے گا, یہ مطلب ہے. ذالک ہمارا خشیہ ربہ, یہ ساری فضیلتیں صرف اس کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. یہ تھوڑی نہیں کہ صبح کو جانتی ہے شام کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے آپ سے جنت میں گئی, یہ تھوڑی نہیں ہے. نماز بھی پڑھتا ہے, شراب بھی بیچتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, جوا بھی کھیلتا ہے, روزے کا رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے, اڈا بھی چلاتا ہے, پیرلر رکھتا ہے, تو
پیدل.
ذلك لمن خشی ربه, یہ ان کے لیے جو قدم قدم صاف صاف اپنے رب سے لرستے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. ولمن خاف مقام ربه جنتان, یہ ان کی منزل ہے, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا اللہ ان کو وہ جنت عطا فرماتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا رہے وہ بندہ وہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رضا چاہے گا. اللہ صلی علی سیدنا و شفیع مولانا محمد مدنی جندی والکرم علی و اصحاب بارک وسلم صلاۃ و سلام علی کثیر یا اللہ رب کریم. مجھ گنہگار سیاکار کم علم حیج مدان قرآن مقدس سورہ بجنہ کی تفسیر بیان کی اللہ, اس میں اگر قرآنیت کے لحاظ سے شرعی اعتبار سے کوئی سکم ہوا ہو یا اللہ سے معاف کر. ہمارے جتنے بھائی بہنوں نے شرکت کی ہے ان کی حاضری قبول فرما دے اللہ العالمین. قرآن پاک کو ہمارے لیے ہر منزل پر نجات کا ذریعہ بنا دے, تاریکیوں میں نور بنا دے, مایوسیوں میں امید بنا دے, سختیوں میں نرمی بنا دے, اور جب آزمائشیں شروع ہوں تو ہمارے ساتھ رحیم و کریم نرم دل والا صلى الله تعالى على خير خلقه نور يشهد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.